لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أذن محترم عشر حاضرہ کی یہ ساتویں مجلس ہے اور ان مجالس میں ہمارا عنوان لگاتار شناخت حق و باطل رہا ہے. اب تک ہم نے حق و باطل کے معانی، حق و باطل کی خصوصیات اور سرچشمہ حق و باطل، پھر اس کے بعد حق و باطل کے معیارات پر گفتگو کی، اور کل کی گفتگو میں ہم نے حق و باطل کے دوسرے اور تیسرے معیار پر گفتگو کی کہ خود رسول اسلام کی ذات حق ہے اور معیار حق ہے، اور سنت رسول بھی معیار حق ہے. اب خود سنت رسول کو کس طرح سے ہم معیار سمجھیں، ہم نے حق ہی کا سہارا لے کے واضح کیا کہ سنت بھی اگر اہل بیت علیہم السلام سے اگر حاصل کی جائے تو وہ حق ہے اور معیار حق ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آج معیار حق کی چوتھی اور پانچویں چیز آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہی دو معیار رہ گئے ہیں، پانچ معیار ہم نے عرض کیے تھے. اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو اس بات پر ہوگی کہ حق کی پہچان کے بعد کون سا مرحلہ انسان کو طے کرنا ہے. اس لیے کہ حق اس لیے پہچاننا چاہیے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے. تو حق کے بغیر پہچانے کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا. یہ پہلا مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ کٹھن ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو آج ہی کی مجلس میں ہوگی. اور کل اور پرسوں کی دو مجلسوں میں ہماری گفتگو کا محور حق و باطل کا سرانجام اور حق و باطل کی عاقبت، کے انجام حق و باطل کا کیا ہونے والا ہے، جو کہ ہمارے اور آپ کے مولا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور مبارک سے متعلق ہے، مربوط ہے. انشاءاللہ گفتگو ہوگی. چوتھا معیار حق علی کی ذات ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جس طرح سے رسول کی ذات معیار حق ہے اور سنت رسول بھی معیار حق ہے، آج ہم یہ عرض کرنے جا رہے ہیں کہ علی کی ذات بھی معیار حق ہے. البتہ علی ایک تنہا فرد کا نام نہیں ہے. اکثر لوگ علی سے محبت بھی کرنے لگے تو علی کی ذاتی اور علی کی ذات سے ریلیٹڈ ان کی محبت رہی. بہت سارے لوگ ہیں حتیٰ کہ دشمن بھی بعض مراحل میں علی کی تعریف کرنے سے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے کی. حتیٰ کہ بعض موارد میں علی کا سرسخت ترین دشمن معاویہ نے بھی تعریف کی علی کی. اور تعریف علی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اعتراف حق بھی ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ علی کی ذات حق ہے, تو علی کی ذات صرف علی کی شخصیت کے اندر نہیں ہے. شخص علی حق یقیناً ہے, لیکن علی کے اندر پوری دنیا حق پنہا ہے. علی کے اندر وہ سارے اجزاء حق پائے جاتے ہیں کہ جو تمام اجزاء کو سمیٹ کر دیکھا جائے تو حق کا جلوہ اور حق کا چہرہ نظر آتا ہے. ایک علی کے اندر تمام خوبیاں سمیٹ کر آئی ہیں, جس طرح سے حق کے اندر ساری خوبیاں سمیٹ کر آ جاتی ہیں. لہذا ایک ذات علی سے محبت یا علی کی تعریف کافی نہیں ہے, بلکہ علی سے محبت کرنے والا علی کے کردار سے بھی محبت کرے, علی کی گفتار سے بھی محبت کرے, علی کے قول و فعل سے بھی محبت کرے, علی کی عدالت سے بھی محبت کرے, علی کے جہاد سے بھی محبت کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چنانچہ بہت سارے مسلمان ہیں جو علی کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں, بلکہ کوئی مسلمان آج دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو علی کے خلاف بولے. کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں, لیکن کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ ہمارے بعض اہل سنت کے بہت سارے لوگ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ماننا کس حد تک ہے؟ عمل کسی اور سے لیں, فعل کسی اور کا لیں, کردار کسی اور کا لیں, سیرت کسی اور کی لیں, طریقہ کسی اور کا لیں, روش کسی اور کی اپنائیں اور کہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ماننا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عام طور سے کہا جاتا ہے, بلکہ علی کی ذات حق ہے تو حق علی کے ساتھ تم تصور کرتے ہو اور ایک بار مان لیتے ہو تو ذرہ برابر بھی کوئی اور گنجائش نہیں کہ کسی اور کی طرف مڑ کر بھی دیکھو. یعنی جو کچھ بھی لینا ہے تم کو علی سے لینا ہے. رسول جب تک تھے رسول سے لیا, اب رسول کے بعد معیار حق علی کی ذات ہے. قرآن کی تفسیر چاہیے علی سے لو, سنت چاہیے علی سے لو, عبادات کا طریقہ چاہیے علی سے لو, معاملات کا طریقہ چاہیے علی سے لو, اخلاق کا طریقہ چاہیے علی سے لو, زندگی کے آداب معاشرت کسی سے سیکھنے ہیں تو علی سے سیکھو. ایک واحد معیار حق ہے, اس سے ہٹ کر کسی سے جو بھی ملے گا وہ باطل ہی ہوگا, حق نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک علی اور پھر مسلم دلائل کی بنیاد پر علی حق ہے. میں نے عرض کیا نا کہ معیار حق کے لیے بھی حق کی دلیل کا ہونا ضروری ہے. جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ رسول کے معیار حق ہونے کی دلیل قرآن جو حق ہے وہ ہے. معیار حق ہونا قرآن کا کیسے ثابت ہے؟ رسول سے اور خدا رسول سے ثابت ہے اور علی سے ثابت ہے. لہذا جہاں بات حق کی ہوتی ہے حق ہی کے ذریعے سے دلیل پیش کی جانی چاہیے. چنانچہ اگر ہم کہتے ہیں کہ علی حق ہے اور ذات علی حق ہے, تو پھر اس کے لیے بھی معیار حق علی کو ٹھہراتے ہوئے دلیل بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کی کہ جو حق ہیں. جیسے قرآن ہے, قرآن کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ بہت ساری دلائل ہیں, اس حد تک کہ سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, یہ جو کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. کافر جو ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو کافر ہیں وہ یہی تو کہیں گے, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, تم مرسل نہیں ہو, تم رسول نہیں ہو. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. تو پھر آپ گفتگو کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہماری، کہ ہم نے کیا عرض کیا کہ معیار حق کے ثبوت کے لیے بھی حق ہی کا سہارا لینا ہوگا، اور حق ہی دلیل بنے گی کسی چیز کے معیار حق ہونے کو. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول حق ہے، تو معیار حق بھی رسول ہے، اور معیار حق کا ثبوت قرآن سے اور اللہ کی آیات سے اور خود علی کی ذات سے. نہج البلاغہ میں بھی معیار حق رسول اسلام کی ذات کو قرار دیا گیا. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں چوتھا معیار حق خود علی کی ذات ہے. اب اس کے ثبوت کے لیے بھی ہمیں قرآن کی آیتیں اور پھر رسول اسلام کے اقوال کو مد نظر رکھنا ہوگا، کہ جو کہ حق ہے. حق کو حق ہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے، کبھی باطل کے ذریعے سے حق ثابت ہوتا نہیں ہے. تو جب علی کی ذات کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ یقول الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے کہتے لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینہم، یا بینک. اس کے بعد ومن عنده علم الکتاب، جو یہاں پر خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا کافر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، تم سے تمہارے رسول کی رسالت کی گواہی کوئی نہ دے، اگر تیرا خدا گواہی دے رہا ہے اور وہ ایک دے رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو کافی ہے. کافی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کائنات میں سارے کافر ہو جائے، کوئی بھی ایمان لے نہ لے آئے، تمہاری رسالت کی کوئی گواہی نہ دے، لیکن وہ ایک دے دے تو کافی ہے. تو یہاں پر حق حق کی گواہی دے دے تو کافی ہے. تو یہ جس کے پاس سارا کتاب ہے، ساری کتاب کا علم ہے، سب کو پتا ہے، اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ذات رہی ہے، اس کی تفسیر میں ایک نام آیا جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جب تک علی رہے رسالت میں، آپ کے بعد معیار حق بنے رہے، محور حق مرکز حق بنے رہے، جو علی سے ٹکرا ہے وہ باطل ٹھہرا اور باطل پرست ٹھہرا. اور کائنات میں ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں، اتفاق سے جتنی مثالیں حق کے ٹکرانے کی علی کی زندگی میں ملتی ہیں کسی اور زندگی میں نظر نہیں آتی. شاید یہی وجہ ہے کہ حق پر سب سے زیادہ گفتگو مولا کائنات نے کی ہے. نہج البلاغہ میں حق کی ہر بات کو اجاگر کیا ہے کہ حق کو پہلے پہچانو قبل اس کے کہ کسی شخصیت کے بارے میں غور کرو، یا کسی شخصیت سے مرعوب ہونے سے پہلے حق کو پہچانو. اعرف الحق تعرف اہلہ، کہ حق کو پہچانو گے تو اہل حق کو بھی سمجھ لو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. جہاں بعض لوگوں نے شخصیتوں سے مرعوب ہو کر کنارہ کشی اختیار کر لی، بعض لوگ نیوٹرل ہو گئے اور کہنے لگے نہ ہم علی کے ساتھ ہیں، یا علی کے مقابلے میں جو ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں. تو علی نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جو علی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی حق کے ساتھ نہیں ہے، وہ نیوٹرل بھی نہیں ہو سکتا ہے. خاصیت حق یہ ہے کہ حق کو چھوڑنے والا باطل ہی کے کنویں میں گرتا ہے. چنانچہ مولا نے فرمایا کہ جو لوگ باطل کا ساتھ نہ دے کر اور حق کا ساتھ نہ دے کر ایک دوسرا راستہ، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں جسے نیوٹرل کہتے ہیں، وہ حقیقت میں حق کو کمزور اور باطل کو تقویت پہنچاتے ہیں اپنی خاموشی سے. لہذا کوئی اور تیسرا راستہ نہیں، یا حق کا راستہ ہے، اور اگر حق کے راستے پر چل نہیں سکے ہو تو پھر باطل ہی کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے. چلو پڑھے محمد و آل محمد. وہاں کوئی اپنی طرف سے مصلحت نہیں ہے. ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کسی زمانے میں ایک زندہ معیار حق ہو، اس حق سے کترانے یا ہٹنے کے لیے کسی اور حق کا سہارا بھی نہیں لیا جا سکتا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جو معیار حق ہے، مثلا رسول اسلام معیار حق ہے، کوئی کہے کہ آپ معیار حق ہیں، قرآن بھی معیار حق ہے، لہذا ہم قرآن کی آیتوں پر اتفاق کرتے ہیں، آپ کے فرمان پر دھیان نہیں دیتے. آپ بتائیں کہ یہ حق والے ہیں، یہ حق والے ہو سکتے ہیں کہ یہ اہل حق ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ کبھی حق حق سے ٹکراتا نہیں ہے، حق حق کے مقابل میں ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ حق کے مقابل میں جو بھی ہوگا وہ باطل کہلائے گا. چنانچہ نہ رسول کے مقابل میں قرآن کا واسطہ دے کر کوئی رسول سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی کی موجودگی میں علی کو چھوڑ کے قرآن کا سہارا لے کے حق سے دور ہو سکتا ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لوگوں کے چونکہ ذہن بٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح رسول اچھے لیکن ہم اکتفا کرتے ہیں قرآن کی آیتوں پر، کیا صحیح ہے؟ نہیں ہے. علی اچھے ہیں لیکن قرآن پر ہم عمل کریں گے، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں. قرآن اسی وقت حق ہوگا جب علی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ حق حق سے کبھی نہیں ٹکراتا ہے. چنانچہ صفین کا واقعہ آپ کو سب کو پتا ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. کبھی یہ تصور بھی نہ کیا جائے کہ ایک کے ساتھ چلیں گے اور دوسرے کو کہ جو معیار حق ہے چھوڑ بھی دیں گے تو نجات پائیں گے، ایسا نہیں ہے. چنانچہ مولا ہے کائنات کے سلسلے میں رسالت ماں نے یہ نہیں کہا کہ علی صرف حق کے ساتھ ہیں، بلکہ اس کا اپوزٹ بھی بتایا، حق بھی علی کے ساتھ ہے. یعنی علی کو چھوڑو گے تو حق کو تم چھوڑ رہے ہو. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کہے کہ ہم نے علی کو چھوڑا لیکن حق کے ساتھ جس طرح سے علی ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہو نہیں سکتا. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی تصور کرے. چنانچہ مولا کائنات کی زندگی میں معیار حق علی کی زندگی، علی کی شخصیت ہے، اور جو علی کہے وہ حق، جو علی بتائے وہ حق. اگر خاموشی اختیار کرے حق، تلوار کھینچ لے حق، گھر میں بیٹھ جائے حق، آئسولیٹڈ ہو جائے حق، مسجد میں آئے حق، محراب میں آئے حق، ممبر پہ آئے حق، جو علی کرے وہ حق اور جو بولے وہ حق، یہ معیار ہے. اور اس کے مقابل میں جو بھی ہوگا وہ باطل ہوگا. لیکن ہمارے پاس معیار حق صرف علی کی ذات ہوتی اور اس کے بعد معیار حق کوئی زندہ موجود نہ ہوتا تو پھر گمراہی کے آثار نظر آتے اور باطل سر اٹھاتا دکھائی دیتا. چنانچہ اس کے بعد سلسلہ حق کو اللہ نے بھی جاری رکھا. چنانچہ 11 امام علی کے بعد سب کے سب اپنے اپنے زمانے میں معیار حق رہے. حسن اپنے زمانے میں معیار حق، حسین اپنے زمانے میں معیار حق، یعنی جو ان سے ٹکرائے گا وہ باطل ہے اور اہل باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے 12 امام تک. تو جو شخصیت ہے وہ معیار حق ہے، محور حق ہے، مرکز حق ہے. قول، فعل، عمل، تقریر. تقریر یعنی سکوت. اگر کوئی کام کسی امام کے سامنے ہو اور امام منع نہ کرے تو وہ کام بھی حجت ہے ہمارے لیے، حالانکہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ امام نے خاموشی اختیار کر لی اور سامنے وہ کام انجام پایا تو وہ کام چونکہ صحیح تھا، اس لیے رسول کا یہ جانشین یا یہ جو حق کا معیار ہے وہ خاموش ہوا، ورنہ اس پر واجب ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، بہت سارے لوگ حق بولنے سے گھبراتے ہیں. یہاں پر معیار حق کا سلسلہ دیکھو اور معیار حق کا طریقہ دیکھو کہ معیار حق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کام انجام اس کے سامنے پائے اور وہ سکوت بھی اختیار کر لے تو وہ حجت ہو جائے گا. کیوں حجت ہو جائے گا؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اصول فقہ میں اس کی دلیل دی گئی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اس پر واجب ہوتا کہ وہ بولے، وہ ٹوکے، وہ روکے. اگر وہ نہیں روکتا ہے تو اس کا سکوت، اس کی خاموشی کیا ہو گئی؟ دلیل ہو گئی اس بات پر کہ وہ جو کام ہوا صحیح ہوا، اس حد تک ہے. چنانچہ بہت سارے کام ایسے نہیں ہیں کہ جو پیغمبر نے کیے ہیں یا پھر امام نے انجام دیے ہیں. امام کے زمانے میں کوئی کام سرزد ہوا، کوئی کام سر انجام پایا، کوئی کام اس وقت اس کو لوگوں نے اپنایا اور امام نے منع نہیں کیا، چنانچہ وہ کام جائز ٹھہرا اور مباح ٹھہرا، یا بعض اوقات میں وہ مستحب کی حد تک بھی آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چنانچہ ابھی یہ مارچ کا مہینہ ہے، نوروز کا چکر ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی آتے ہیں کہ یہ عید نوروز تو یہ اسلامی عید نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلامی عید نہیں ہے، لیکن ائمہ معصومین کے زمانے میں یہ عید منائی جاتی تھی اور اماموں نے اسے عید منانے سے روکا نہیں ہے، اور چونکہ روکا نہیں ہے اس لیے اس کو غیر اسلامی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. چنانچہ مولا کائنات نے مبارکبادی پیش کی تھی سلمان کو اس دن، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایرانی جو ان کے شاگرد تھے ان کو نماز کا بھی حکم دیا کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں تم نماز بھی پڑھو اور غسل دو اور غسل کرو، باقی کچھ چیزیں جو مفاتیح الجنان میں پائی جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ مثال کے طور پر چونکہ مناسبت بھی تھی میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی فعل خود اسلامی نہ ہو اور امام انجام بھی نہ دے، لیکن امام کے زمانے میں کوئی فعل انجام پائے اور امام خاموش ہو جائے، تو وہ پھر تائید امام کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، ورنہ امام کو چاہیے کہ ٹوکے. اگر نوروز بنانا بدعت ہوتا یا غلط چیز ہوتی اور غیر اسلامی ہوتی تو امام کا فرض تھا کہ ٹوکتے، چنانچہ ٹوکا نہیں ہے، لہذا وہ سلسلہ جاری ہے، اب بھی جاری ہے، اور علماء بھی اس کو مستحب قرار دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو 11 امام علی علیہ السلام کے علاوہ کے ساتھ پورے 12 امام ہمارے حجت ہیں، معیار حق ہیں، اور ان کا فعل، قول، تقریر سب کچھ ہمارے لیے حجت ہے اور حق ہے، اس میں کسی کو کوئی کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے. بات یہاں تک ختم ہوئی. اب یہ معیار 5 بھی سمجھ میں آ گئے ہمیں، حق کے معنی سمجھ میں آ گئے، حق کی خصوصیات سمجھ میں آ گئے، سرچشمہ حق جو اللہ کی ذات ہے ذالک بان اللہ هو الحق وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد معیار حق و باطل بھی سمجھ میں آ گیا. سوال اب یہ ہے کہ اگر اتنی ساری معلومات کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد، معیار حق کو سمجھنے کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم نے پہچان لیا، اب بتائیں کہ اور مرحلہ اس کا کیا ہے. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے پہلے مرحلے سے زیادہ سخت ہے. حق کا پہچاننا خود مشکل ہے، لیکن پہچاننے کے بعد حق پر استقامت اور ثابت قدمی پہچاننے سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں واہ واہ اور نعرے کے بجائے غور کرنے کی ضرورت ہے، واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم جو معیار حق کو جانتے ہیں ثابت قدم ہیں؟ کیا واقعی ویسے ہی ہم حق پر قائم ہیں جس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے؟ کہ امام فرماتے ہیں کہ قل الحق ولو کان علی نفسک، حق بولو چاہے تمہارے خلاف ہی بات جا رہی ہو، چاہے تمہارے خلاف ہی حق بولنا جا رہا ہو پھر بھی حق بولو. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو اپنے نقصان کو بھی برداشت کرتے ہوئے حق بولتے ہیں؟ واقعی یہ ایک غور کرنے والی بات ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم گیو اپ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو بڑے بڑے معاملات میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم ایک چھوٹی سی خواہش کو دبا کر حق کی آواز کو لبائے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کیا بڑی بڑی خواہشیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ کیا ہم اگر خوارج کے زمانے میں ہوتے تو خوارج میں ہمارا شمار نہ ہوتا؟ یا پھر اس کے بعد والے مراحل میں جہاں پوری اپنی زندگی کو حق کے لیے لٹانے کی بات آئی تھی وہاں ہم تیار ہو جاتے؟ اگر سب کے سب اسی فکر کے ہوتے تو حق کو اس طرح سے دنیا میں ہم گوشہ نشین نہ دیکھتے. حق کے طرفدار کمزور ہوں تو حق گوشہ نشین ہو جاتا ہے. حکومت حق کو ہونا چاہیے،
الحق یعلو ولا یعلا علیہ، لیکن چونکہ ماننے والے پہچاننے والے بھی سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کچھ اپنے ذاتی مفادات اس کے خلاف ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ قل الحق ولو کان علی نفسک. ایک اور مقام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قل الحق وان کان فیہ ہلاکک. حق بولو چاہے اس میں تمہاری ہلاکت ہی کیوں نہ ہو. حق بولو تمہاری ہلاکت ہے، حق بولو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے، بظاہر ہلاک ہو جاؤ گے. امام نے اس کو بظاہر کو اس طرح واضح فرمایا کہ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حقیقت میں اسی میں نجات ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، اسی میں تمہاری نجات ہے. اور اس کے بعد وَارْدِ دِلْ بَاطِلْ، باطل کو ٹھکرا دو. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ، اگرچہ باطل کے اپنانے میں ہی تمہاری نجات ہے. فَإِنَّ فِيهِ ہلاکک، حقیقت میں یہ نجات نہیں ہلاکت ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا واقعی ہماری ایسی ہے صفت یا ایسی خصلت ہے؟ کیا واقعی حق طلبی اور حق شناسی میں ہم اس قدر مضبوط ہیں کہ نقصان ہوتا بھی ہو تو حق ہی کی بات کریں؟ پتا ہے اگر چند لوگ بھی ایسے نکل آئے نا تو معاشرے کے سدھرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، معاشرے کے سدھرنے میں دیر نہیں لگتی ہے. جہاں اس طرح کے چند لوگ بھی آ جائیں کہ جو اپنے نقصان کو برداشت کر لیں، اپنی ہلاکت بھی برداشت کر لیں اور حق پر قائم ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں مالک اشتر کو مولا کائنات اس قدر تعریف کے قابل سمجھتے اور مدح فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ تیر لگا ہے اپنے بازو پر، دشمن کو ابھی دو لمحوں میں ختم کر بھی دے سکتے ہیں، ایسی قدرت بھی ہے، لیکن حق کی آواز آئی رک جاؤ تو بظاہر وہ رکنا ان کے لیے اتنا مشکل تھا کہ کسی بھی شجاع کے اختیار میں غلبہ قریب ہو، کامیابی نزدیک ہو، دشمن زیر بھی ہو رہا ہو اور دشمن کی تباہی بہت نزدیک بھی ہو، ایسے میں حق کی آواز کو لبے کہنا اور اپنے معیار حق کی آواز کو لبے کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا، یہ مالک جیسے وفادار حق پرستوں کی صفت ہوتی ہے. ہم میں سے بہت کم ایسے واقعین بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کا اندر اپنے جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حق میں اگر نقصان ہوتا ہو تو بھی برداشت کیا جائے اور حق ہی کہا جائے. میں کہتا ہوں اگر علماء مسلمین، مسلمانوں کے علماء کم از کم کچھ نہ کرتے، جب بھی ممبروں پہ جاتے، جب بھی اسٹیج پہ جاتے، حق ہی کی بات کرتے تو آج دنیا میں اس طرح کے باطل کے جلوے نظر نہ آتے. علماء بھی نہیں، لکھنے والے بھی نہیں، بولنے والے بھی نہیں، سننے والے بھی نہیں، سنتے بھی ہیں تو کان بالکل توجہ سے لگا کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسے اٹھتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. چنانچہ مولا کائنات کتنے خطبے دیتے تھے، کتنا انہیں چارج کرتے تھے. علی سے بڑا خطیب کوئی تھا؟ لیکن جب جوش میں بھی آتے تھے تو تقریر ادھر ختم ہوئی، جوش بھی ادھر ختم ہوا، باہر نکلے تو ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی، کوئی آگے بڑھ کے آتا نہیں ہے. ایک جملہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا کہ اکثر حاکموں سے شکایت رعایا کرتی ہے. میں ایسا حاکم ہوں کہ اپنی رعایا سے ہمیشہ شکایت کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں چلتے حاکم کے ساتھ، کیوں نہیں حق کی طرف داری کے لیے کھڑے ہوتے اور بولتے ہو، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہاری ہی نجات ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم برباد ہو جاؤ گے، برباد نہیں ہوگے، برباد تو باطل ہوگا، ضائع تو اہل باطل ہوتے ہیں، تم نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کوئی آواز پہ لبے. کیوں؟ مادیت جب گھیر لیتی ہے، خصوصاً ان ممالک میں جہاں صرف کمانا بہت بڑا مقصد ہے اور صرف اپنی لگژری لائف کے تمام اسباب فراہم کرنا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس مقصد کے اچیو کرنے میں اگر کہیں حق بولنے کی ضرورت بھی پڑی تو نہیں بولیں گے. نقصان تو دور کی بات ہے, اگر کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں بولیں گے کہ کسی سے تعلقات میرے نہ بگڑ جائیں, کسی سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں, کوئی ہمیں برا نہ کہنے لگے, پھر میرے دوست جو ہیں وہ مجھ سے روٹ نہ جائیں. یہ بھی عجیب و غریب خرچہ ہوتا ہے, یہ ایک غلط فلسفہ ہے کہ ہم لوگوں کو منانے میں حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. پوری توجہ سے سنیے گا کہ اگر آپ لوگوں کو منانے ہی کے در پہ ہیں تو یہ بھی بات سن لیجیے گا کہ آج تک کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو تمام لوگوں کو خوش رکھ سکے, ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن چیز ہے. اس کو ہم ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس ایک کو راضی کرنا آسان بھی ہے اور اس پر ڈٹ جانا ممکن بھی ہے. اور ایک بار ڈٹ جاؤ گے تو اس کا کام ہے. اللہ نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ تم میرے لیے چلو گے اور میرے ساتھ رہو گے, یعنی حق کے معیار پر قائم رہو گے تو دنیا تمہارے سامنے جھکے گی, تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو مرحلہ حق بولنے کا ہے, اس میں شاید کہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, زیادہ تر علماء کی ذمہ داری ہے. حق بولنا, لوگوں کو جہد دینا ضروری ہے, لوگوں کو راستے پہ لانا ضروری ہے, ٹریک پہ لانا ضروری ہے. حق کے راستے پر لانے والے علماء ہوتے ہیں, اس میں ہم نہیں بول سکتے ہیں, ہر کوئی بول بھی نہیں سکتا. اسے کہ بولنے کے لیے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ حق کو پہلے پہچانے اچھی طرح سے. عام لوگ تو حق و باطل میں فرق بھی نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بولیں گے کیا؟ تو بولنا تو علماء کو چاہیے, بہت اچھا سوال ہے, لیکن بولنے کے بعد قبول کرنے کی ذمہ داری کسے ہے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آئیے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقبل اقبل الحق, حق کو قبول کر, ولو کانا من صغیر, چاہے کسی بچے سے ہی یہ ملے, او کبیر, یا بڑے سے ملے, وَإِن كَانَ بَغِيظًا, چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, حق بول رہا ہے تو قبول کر لو. کہاں ہم میں ایسی صفت ہے, ہے واقع بھی؟ بچہ بولتا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے دو چار لوگ ہمارے اور ساتھ میں لگ جاتے ہیں کہ بچے کو جرت ہوئی کہ وہ بولے. ایک اور خطرناک ہمارے یہاں ماحول بن گیا ہے, اور وہی ماحول ہے کہ جو ہمیں حق سننے سے اور حق قبول کرنے سے روکتا بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی حق بیانی کو گستاخی سمجھتے ہیں, اہانت سمجھتے ہیں اور بدتمیزی سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. حق بیانی میں بدتمیزی نہیں ہے. اگر حق کو بیان کرنے والا بچہ بھی بیان کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ حق بول رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو اور اس کے بعد بچہ پلٹ کے کہے تو پھر آپ کیوں بولتے ہیں, یہ بدتمیزی نہیں ہے میرے نزدیک, یہ بلکہ حق بیانی ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے, اس کی آواز حق کی ہے, پہلے اس کی بدتمیزی کو سمجھنے سے پہلے اس کی بات کو سمجھو تو شاید تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ حق بولنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. معصوم بچہ ہے, پلٹ کے کہتے پھر آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں, تو کہ بڑا بدتمیز ہے وہ, بدتمیز کار, اس نے پلٹ کے حق بتایا ہے. ٹی وی نہیں دیکھو, سو جاؤ, ٹائم ہو گیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے, کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ صرف ہمارے لیے منع ہے یا آپ کے لیے بھی منع ہے؟ یہ عجیب باتیں ہیں نا. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں ماحول, اور بڑے لوگ جب کبھی کوئی بات کہتے ہیں اور پلٹ کے بچے ٹوک دیتے ہیں, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. واقع بھی اگر حق پرستی ہے تو بچہ بھی اگر ہمیں کہے تو ماننے کی ضرورت ہے ہمیں, اور ماننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا وہ ہر کس حق کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا, وہ حق کے ساتھ بھی رہ نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ بچہ بھی اگر کہے, اور بچے سے بھی بڑی بات دشمن بھی حق کہے. آپ کا اگر کوئی ذرا سا ناراض دوست ہے یا دشمن ہو گیا ہے آپ کا لیکن بات حق کی کر رہا ہے, نہیں سنیں گے. چونکہ وہ بول رہا ہے, چونکہ وہ بول رہا ہے اس لیے جو بول رہا ہے وہ باطل ہی ہے, ہم نہیں مانتے. تو کیا کہہ رہا ہے سنو, کہتے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے نا, وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. جو اپنا ہے وہ اگر صحیح کہے تو پھر صحیح ہے, بلکہ وہ غلط بھی کہے تو صحیح ہے. یہ بعض لوگ اس قدر بھی اندھے ہوتے ہیں کسی کی چاہت میں کہ بعض مولانا حضرات بھی کچھ لوگوں کے فیورٹ بن کر بڑھ گئے ہیں. ایک آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ گروہ آتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ گروہ بھی نظر نہیں آتا ہے. یعنی کیا وہ حق اس شخصیت کے ساتھ چپکا ہوا تھا کہ جب وہ آئے تو حق آیا, اب وہ چلے گئے تو حق بھی چلا گیا؟ کیا اس طرح کی مینٹالٹی صحیح ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے حق پرست لوگ کہلائے جا سکتے ہیں؟ کیا شخصیت پرستی کا نام حق پرستی ہے؟ یہ پھر حق پرستی کچھ اور ہے. اگر آپ کو کوئی خطیب پسند بھی نہیں ہے لیکن بات کچھ کڑوی کڑوی حق کی کرتا ہے تو آپ کے اندر قبول کرنے کا جذبہ ہو تو آپ علی والے ہیں. سلوات پڑے محمد والے محمد پر. ہمارے یہاں معیار بدلے ہوئے ہیں, معیار اپنے کانٹیکٹس, اپنے کچھ ہم جنسی یا ہم جہتی, ہمارے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ معاملات فٹ ہیں تو وہ اچھے ہیں, کیا کچھ بھی کرے اچھے ہیں, وہی حق ہے. اور اگر ہم سے کسی کا تعلق اچھا نہیں ہے, کانٹیکٹ اچھے نہیں ہیں, ہم ان کو الگ سمجھتے ہیں, تو جو بھی کہیں چاہے کتنی اچھی حق کی بات کہیں, چونکہ ہم شروع سے ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اس کو حق ہی نہیں مانتے, قبول کرتے ہی نہیں. ہم امام فرماتے ہیں وہ انکانہ بغیزہ, بغیز کہتے ہیں سب سے زیادہ بغض رکھنے والے کو, بغیز صفت مشبہ, سب سے زیادہ بغض رکھنے والے کو بغیز کہتے ہیں. اگر وہ بغیز بھی ہو, یعنی تمہارا سب سے زیادہ بغض رکھنے والا دشمن ہی صحیح, اگر وہ حق بولتا ہے تو قبول کرو. یہ قبول کرنے کا مادہ پھر یہ نہیں گلا کرے کہ علماء کا کام حق بولنا, ٹھیک ہے حق بولنا علماء کا کام ہے, لیکن قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو آگے بڑھے گا, ورنہ علی جیسا معیار حق بولتا رہے گا اور دنیا گمراہ ہوتی رہے گی. سلوات پڑے محمد و آل محمد. اس کے بعد باطل کو ٹھکراؤ, چاہے تمہارا حبیب, یہاں پر وہ انکان حبیبہ, چاہے وہ حبیب ہی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو. باطل کو ٹھکراؤ چاہے تمہارا دوست سب سے قریبی محبت رکھنے والا تمہیں حق باطل کو پیش کر رہا ہو. ہم ایسا کیا کرتے ہیں, اس کا بالکل الٹا کرتے ہیں. چونکہ دوست دے رہا ہے, چاہے جو بھی دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا. کسی کو پہلے ہم دوست بناتے, دوست بننے تک ہر چیز پر نظر ہوتی ہے, دیکھتے صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے, لیکن جیسے ہی کوئی دوست بن گیا اب یہ نہیں دیکھتے صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بول رہا وہ صحیح اور جو نہیں بول رہا وہ غلط. یعنی کسی چیز کو وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو ہم مان لیتے اچھا ہے. بعض لوگ واقعی مینٹالٹی کے لحاظ سے تقلیدی ہیں, اگرچہ بہت سارے لوگ تقلید کے قائل نہیں ہے لیکن ایسی اندھی تقلید میں مبتلا ہے. بھئی مراجے کہہ رہے ہیں, کہتے ہم امام زمانہ کی تقلید کریں گے کسی اور کی نہیں. اس قدر تقلید سے آپ کو نفرت ہے, لیکن وہ کس کے کہنے پہ؟ ایک اہل باطل کے کہنے پہ. غور کیا آپ نے؟ کیچ نہیں کیا, چلیے کوئی بات نہیں, کیچ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں. ایک بھی اگر کوئی اہل باطل ان کا برین واش کرے اور ان کی گھٹی میں ڈال دے چند تعویذوں کے ذریعے سے, سلوات پڑے محمد والے محمد پر, اب وہ جو کہہ رہے صحیح. بھائی تم کسی کی تقلید نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تو اب یہ ٹھیک ہے کیا ہے؟ تقلید ہے نا, تم اس کی اندھی تقلید کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو تقلید نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح حق و باطل کے معیار میں ہم لوگ ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں, معیار کو ساتھ لے کے نہیں چل پاتے ہیں. کسی سے محبت ہو گئی تو اس طرح, دشمنی ہو گئی تو اس طرح, کیا حق بولے تو بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. ایک اور بات پوری توجہ سنیے گا, بہت خاص بات ہے, وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم حق کی بات کو منوانے کے لیے باطل کا سہارا لیتے ہیں اور اسی پر فخر بھی کرتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, حق کو آپ منوانا چاہتے ہیں, اس کے لیے باطل کا سہارا کس طرح؟ جھوٹ. کہتے میں جھوٹ بولے تو حق کو ساتھ ساتھ ثابت کرنے کے لیے بول رہے نا, کہ یہ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے دہریہ یا دوسرے مکاتب فکریہ کے لوگ آتے تھے, بڑے بڑے لوگ اسکالر, تو اپنے جو خاص شاگرد ہوتے تھے ان کو لگا دیتے تھے کہ آپ ان سے بحث کریں, وہ بحث کریں, اور خود مولا ناظر بن کے بیٹھتے تھے, نظارت کرتے تھے, یعنی آبزرور بن کے بیٹھے ہوئے تھے, آبزرویشن کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا بحث میں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شاگرد نے کامیابی حاصل کر لی ایک غیر مکتب اہل بیت کے اسکالر پر, کامیابی حاصل کر لی, بحث میں غلبہ حاصل کر لیا. گفتگو ختم ہوئی, آ کے انہوں نے فخر کیا کہ دیکھا ابن رسول اللہ, میں نے اس کو کس طرح سے پچھاڑا اور کس طرح سے اس کو دبایا کہ وہ خود بھی اقرار کر گیا. کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تم نے بار بار اس کی کچھ حق کی باتوں کو بھی ٹھکرایا ہے اور یہ حق پرستوں کا طریقہ نہیں ہے. اس نے کچھ اچھی باتیں بھی کی تھی, انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی حق بات کو تم مان لیتے, تسلیم کر دیتے تو وہ دشمن تمہارا ہے, وہ تمہارے مکتب کا نہیں ہے. پھر بھی چونکہ اس کی بات کوئی صحیح تھی تو صحیح بات کو مانتے, اور پھر صحیح بات کو مان کے اپنی صحیح بات منواتے تو کمال تھا. ورنہ کچھ لوگ گفتگو کے وہ اس انداز میں کبھی کبھی دھوس جما دیتے ہیں اور روب اس کے اوپر دبدبا اس پر ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ بیچارہ ماننے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے, لیکن اس کی کچھ باتیں جو ضائع ہوئی ہیں, اس کی باتیں جو صحیح تھیں اس کو بھی نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں تھا. تو کیا مطلب ہے, اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے جو معیار حق ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی سے تم حق منوانا بھی چاہو تو باطل کے ذریعے سے نہیں, ہمیشہ حق ہی کے ذریعے سے منواؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور ایسا ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. کچھ مثالیں دے دوں, مثلا مجھے کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چلا کہ وہ حق نہیں ہے, اہل حق نہیں ہے, تو اب مجھے یہ کوشش فکر لگی ہے کہ اس کو کسی طرح سے میں میدان سے باہر کروں, ٹھیک ہے, یعنی مجلسوں میں ان کو بلایا نہ جائے اور لوگ ان کو دعوت نہ دیں, لوگ ان کی وہ نہیں کریں, عزت نہیں کریں, تو میں کیا کروں؟ جو بات ہے وہی بتاؤں تو وہ بات اتنی دمدار نہیں ہے کہ میری اس ایک بات کو لے کے لوگ اس کو بلانا چھوڑ دیں, بلکہ کیا کریں گے, کچھ جھوٹ کا سہارا لیں گے, کچھ اور بڑا چڑھا کے اس کے بارے میں پیش کریں گے, اس کے پیچھے بولیں گے, غیبت ہوگی, ہم غیبت کا سہارا لے رہے ہیں, تہمت لگائیں گے, تہمت کا سہارا لے رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کا سہارا لے کر ہم نے اس کو بالکل الگ بھی کر دیا, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ حق بھی یہی تھا کہ جو اہل حق نہیں ہے اس کو دور کیا جائے, لیکن کس ذریعے سے ہم نے یہ کیا اس پر توجہ نہیں کی. کبھی کبھی کچھ لوگ امر بالمعروف کے جذبے میں آ کے بہت ساری نہیں عن المنکر کے جو منکرات ہیں وہ انجام دے دیتے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے, کبھی کبھی ایک نیکی کی طرف بلانے کی خاطر ہم بہت ساری منکرات کر دیتے ہیں, اور کبھی کبھی ایک برائی سے کسی کو روکنے کی خاطر بہت ساری برائیاں کر بیٹھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ حق کو باطل کے ذریعے سے پیش کریں, یا باطل کو باطل کے ذریعے سے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی جو کچھ بارڈر لائنز ہیں وہ آپ کو باقاعدہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہوگا. ایسے ہی نہیں کہ ہم کسی کو کاٹنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم غلط راستے کو ہی اپنا کر کاٹیں گے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بعض موارد اس کی استثناءات ہیں, قبلہ موجود ہے وہ پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ وہ جو استثناءات ہیں وہ بھی شریعت کے دائرے میں مخصوص ہیں, مخصوص اوقات میں ہیں کہ کس طرح باطل کو باطل کے ذریعے سے کاٹا جائے. ورنہ ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ کسی باطل کو بھی دبانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے. حق میں کسی چیز کی کمی ہو تو سہارا لو نا, حق میں کسی چیز کی کمی نہیں تو حق ہی کے ذریعے سے کوشش کرو کہ باطل کو دبایا جائے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بہت ساری مثالیں اس کی اور بھی مل سکتی ہیں جو محسوس کی جاتی ہیں. میں کچھ باتیں محسوس جو ہوتی ہیں وہ کرتا ہوں, ورنہ تاریخی مسائل تو آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت لاتے لوگ, اور بہت زیادہ خطابت تاریخ کے حوالے سے ہوتی ہے اور آپ سب آشنا ہیں. محسوس جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہم کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ٹیلی فونز کے ذریعے, لوگوں سے ملاقاتوں کے ذریعے سے, لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے سے, اور تہمتوں کے ذریعے سے, غلط پروپگنڈوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم اس ایک چیز کو روکیں کہ جو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ غلط ہے. یہ صحیح طریقے اہل بیت نے نہیں بتایا کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, حق کو حق کے ساتھ اور حق کے ذریعے سے اور حق ہی کے انداز میں پیش کیا جائے تو باطل خود بخود تباہ ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب آئیے, کبھی حق بولنے یا حق قبول کرنے میں جو رکاوٹیں آتی وہ کیا ہیں. ایک رکاوٹ خود آنا ہے, اس سے پہلے میں نے اس پر گفتگو کی ہے. یہ رکاوٹ آنا ہے, یہ آنا ڈیزائرز, انسان کے پیشنز, اپنی خواہشات, ہوائے نفس. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اپنے ہوا و ہوس کو ہی کسی نے خدا بنا لیا ہے. تو وہ خدا بنا لینے کے بعد مشکل ہے کہ کوئی حق کی طرف آئے, اندھا ہو جاتا ہے انسان. یہ ایک رکاوٹ ہے. دوسری رکاوٹ شیطانی وسوسے ہیں, یقین کی منزل حاصل نہیں ہے اور پہچان نہیں سکا ہے صحیح معنی میں حق کو, تو اس لیے وسوسے کا شکار ہوا ہے اور حق نہ بول سکتا ہے نہ حق پر عمل کر سکتا ہے. تیسری وجہ جلد بازی ہے. کبھی کبھی ہم کسی حق کو پہچاننے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں, اور جلد بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کو حق ہے وہ حقیقت میں باطل ہوتا ہے, اور کسی چیز کو ہم باطل ڈکلیئر کر لیتے ہیں اپنی طرف سے جلد بازی کی وجہ سے, حقیقت میں وہ حق ہوتا ہے. حق کو باطل کا دائرہ صرف وہی جو میں نے جو معیار بتائے وہ صرف معیار ہے, باقی زندگی کے ہر موڑ پر یہ سلسلے ہوتے ہیں, حق اور باطل کا ساتھ ساتھ ہمارا ہوتا رہتا ہے. کبھی ہم باطل کی طرف جاتے ہیں, کبھی حق کی طرف آتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم صبح سے لے کے 24 گھنٹوں میں مسلسل حق کی ہی کے ساتھ رہے؟ نہیں, ہو سکتا کبھی باطل کے شکار ہو جائے, کبھی حق کی طرف آئے, اور یہ سلسلہ, یہی اسٹرگل اور یہی جہاد اندر چلتی ہے. یہ اندر ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے. کس کے درمیان؟ یہی ایک طرف حق کی طرف آواز دی جا رہی ہے, دوسری طرف باطل کی طرف بھی پکارا جا رہا ہے. کبھی ہم وہاں لبے کہتے ہیں, کبھی یہاں لبے کہتے ہیں, کبھی باطل کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کبھی حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو ساتھ رکھنا ہوگا کہ جلد بازی سے کوئی چیز ہم اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہ کریں. کبھی کبھی ہم گمان ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز حق ہے اور کوئی چیز باطل ہے, جبکہ وہ گمان صحیح بھی نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. رکاوٹ حق قبول کرنے میں ایک چیز تعصب بھی ہے. آج مسلمان سب کچھ جانتے ہوئے بعض ملا ہم سے زیادہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں, وہ مجھے تعجب ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی کمی نہیں, مکمل دلائل ان کے پاس موجود ہیں. لندن میں ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے تھے, انہوں نے خطاب کیا اہل سنت کے, تو حدیث ثقلین پر انہوں نے ایسی مدلل دلائل پیش کی, تاریخی دلائل, اور پھر سند کو بیان کیا. پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے, اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد جب اہل بیت کو مانتے ہو تو فقہ کو بھی ان کی کیوں نہیں اپناتے، طور طریقے کو بھی ان کی کیوں نہیں اپناتے، نماز بھی ان کی طرح کیوں نہیں پڑھتے، روزہ بھی ان کی طرح کیوں نہیں رکھتے؟ یہاں پر ایک چیز مانے ہو جاتی ہے، وہ تعصب ہے. کہتے ہیں حق ہے شیعت، لیکن شیعہ پسند نہیں ہے. اب شیعہ پسند نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی. ہمارے استاد ہیں آغا قراتی، وہ انہوں نے نقل کیا کہ پاکستان میں گیا تھا تو یونیورسٹی میں بہت سارے اسکالر تھے اور پروفیسر تھے، پروفیسر کے درمیان میں نے تقریر کی تو تقریر کے ایک ایک جملے پر لوگوں نے تالیاں بجائے. اس وقت وہ تو ماحول آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کا کیا ہوتا ہے، سلوات کا نہیں ہوتا، تالیوں کا ہی ہوتا ہے، تالیاں بجتی تھی. آخر میں ایک پروفیسر اٹھ کے آیا، کہا کہ تم میں تو مکمل حق بولنے اور حق کی وضاحت کرنے کی صلاحیت ہے، دل کرتا ہے کہ تم کو میں اپنا لوں، لیکن تمہارے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے. کہا کیا عیب ہے؟ کہا وہ عیب یہ کہ تم شیعہ ہو، یہ بہت بڑا عیب ہے. چونکہ تم شیعہ ہو اس لیے یہاں پر ایک چیز نے مجھے روک دیا. وہ تعصب ہے جو روک دیتا ہے. یہ تعصب خطرناک ہے. پورے عالم اسلام میں کوئی خمینی جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی، سب مانتے ہیں. رہبریت کو مان لو، لیڈرشپ کو اپنا لو، آ جاؤ، سب مل کر اسے بلایا بھی ہے، اتحاد کی دعوت بھی دی ہے، سب آؤ اور سمجھو کم از کم تم شیعہ بھی نہیں بننا چاہتے تو اس علی والے کے پیروکار بن جاؤ تاکہ تمہیں ہر خیبر کو کھانے میں آسانی ہو. لیکن نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کہ سب ٹھیک ہے، صرف یہ کہہ کے امامہ باندھتا ہے وہ شیعہ ہے، بس ایک شیعہ ہے، اس نے روک دیا، یہ تعصب نے روک دیا. چلیں وہ تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے درمیان، ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی یہی ہے، ہمارے اندر تعصب کی نوعیت کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ زبان، یا پھر ملک، سرحدیں، یا یہ دو نہیں ہے تو سینٹر. یہ بھی تعصب ہوتا ہے نا، تعصب ہے. اگر مجھے اس بات کی خوشی ہو کہ میرے سینٹر میں زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب میں حق کا صحیح معنوں میں طرفدار نہیں ہوں. اگر مجھے اس بات پر غم ہوتا ہو کہ کیوں کسی اور سینٹر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں تو پھر بھی میرا یہ غم بتا رہا ہے کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے، حق کی طرفداری میں، توحید کے عقیدے میں کمی ہے. چنانچہ جب اسی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑے آیت اللہ آئے، انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، چلو کہ نجف ویران ہو گیا تو قم آباد ہو گیا. کہا تم اپنے توحید کے عقیدے کو درست کرو، بہت کھوکھلا عقیدہ ہے توحید کا تمہارا. فوراً ٹوک دیا امام نے، کیا مطلب نجف ویران ہوا تو قم آباد ہو گیا؟ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ نجف اور قم میں دونوں جگہ پہ ایک ہی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے جو لے جایا جاتا ہے اہل بیت تک. تو اس میں کہیں زیادتی یا کمی ہو تو اس میں کسی کو نہ خوشی اور غم نہیں ہونا چاہیے. سرحدوں میں دین کو نہ بانٹو. یہ تعصب ہے جو کبھی کبھی وہی حق کو سمجھنے سے اور حق کے جلوے کو اپنانے سے بہت سارے لوگ، بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے طریقے کا تعصب اپنایا ہے، وہ ہے وہ تعصب مالی ہے. تعصب مالی جانتے کیا ہے؟ کہ کسی بھی قوم کے مرجع کو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تعصب مال کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ حساب ہم سے مانگتے ہیں. کسی اور جگہ جاتے ہیں کہیں اور کسی، مجھے حیرت ہے کہ جب آغا سیستانی ایک عظیم ایک شخصیت کی جو آج اس دنیا میں واقع بھی اس کی حکمت ظاہر ہوئی ہے، تھوڑی سی بیماری اور علالت کا شکار ہوئے تو لوگوں نے اسی وقت شروع کر دیا کہ اس کے بعد ہم کس کو مرجع بنانے والے ہیں. بھیا آپ مرجع بنانے والے ہیں لندن میں بیٹھ کے، یا علماء کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ جو عالم ہے اس کو مرجع ڈکلیئر کرے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ وہی تعصب، وہ تعصب مالی ہے اور کچھ تعصب نہیں ہے. تو اس طرح حق کے راستے سے رکاوٹیں مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں. رکاوٹ جلد بازی, رکاوٹ تعصب, رکاوٹ میں نے جو عرض کیا انا, خود یہ انا, یہ ساری چیزیں. اور ایک اور تعصب ہے جو ایک اور رکاوٹ ہے حق کے قبول کرنے سے ہمیں روکتا ہے, وہ ہے بدزنی, بدگمانی. بدگمانی دشمن کے بارے میں کرو تو ٹھیک ہے, اپنوں کے بارے میں کرو تو یہ تمہیں باطل تک لے جاتی ہے, حق سے ہٹا دیتی ہے. کسی ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ شاید وہ بگڑ گیا ہے. میں نے پہلی مجلس میں کیا عرض کیا تھا کہ ہر مرنے والے پہ ہم کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بدزنی اور بدگمانی انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہے. دشمن سے کبھی حسن ظن نہ رکھو اور دوست کے بارے میں کبھی سوء ظن نہ رکھو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس معیار کو الٹا کر کے دیکھیں, ہمیں نظر آتا ہے اس کا الٹا. یعنی دشمن سے بڑے حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ کر دے گا ہمیں, وہ کر دے گا. دشمن تو آیا ہماری نجات کے لیے, ہماری زندگی آباد کر دے گا اور ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا, وہ فائدہ ہو جائے گا. اور اپنوں سے بدزنی ہے, بدگمانی ہے. اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ کیوں معیار بدلا ہے؟ اس لیے کہ وہی حق کے معیارات جو بتائے ہیں ان سے ہٹ کر ہم نے کچھ اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا دیا ہے. تو حق سے وابستگی انہی ساری چیزوں میں ہے. میں صرف آخر میں میسج دینا چاہ رہا تھا ان لوگوں کو کہ جو ہماری اس آواز کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن رہے ہیں, جو کہ اپنے نئے تمام مسلمان بھائیوں میں ایک میسج یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اگر تم انصاف سے حق کی طرف آنا چاہو اور تعصب کی عینک اتار کے دیکھنا چاہو تو فقہ اہل بیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. تمہیں فقہ اہل بیت کو اپنانے میں جوش ہونا چاہیے اور ولولہ پیدا ہونا چاہیے, فوراً دوڑ کے آنا چاہیے, اس سے کہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. جبکہ فقہ اہل بیت سے ہٹ کر جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ گزشتہ چار مہینے پہلے ایک بہت بڑے مفتی اعظم نے الازہر یونیورسٹی کے ڈکلیئر کیا کہ کتے کا گوشت بھی جائز ہے, کھا سکتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حلال ڈکلیئر کیا. اور ایک عجیب و غریب جملہ یہ لکھا کہ قرآن میں جس جس چیز کا ذکر نہیں ہے, نجس ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے, قرآن میں جس جس چیز کو حرام نہیں کہا گیا ہے وہ ساری چیزیں حلال ہیں. اب بس یہ قرآن ہے, حسبنا کتاب اللہ کا پورا نمونہ اس نے اپنی اس ایک فتوے سے ظاہر کر دیا. تو گمراہی اب اس کو لے کے بعض مسلمان دوسرے مفتی ہونے کا نہیں ہے تو غلط ہے, تو غلط ہے تو وہ مفتی اعظم ہے. یہ ساری بیراہویوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, فقہ جعفری اور فقہ اہل بیت. یہاں آؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. الطلاق مرتان, قرآن کہتا ہے کہ دو بار رجوع ہونے کے بعد, طلاق ہو رجوع ہو, طلاق ہو رجوع ہو, تو تیسرے مرحلے پر محلل کی ضرورت ہے, حلالہ کی ضرورت ہے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, اس میں لمبا ٹائم ہوتا ہے تو تین بار ایک نشست میں کوئی کہہ دے طلاق 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 تو وہ پھر طلاق ہو جاتا ہے اور حلالہ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ طلاق کا ریشو کم کریں. یہ دیکھیں, یہ بھی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ طلاق کے وجود کو ختم کرنے کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سب مخمصے میں پڑ جائے اور سب مصیبت میں آ جائے اور ایک الہی قانون بدل جائے. دیکھیں اپنی اپنی جو قیاس آرائیاں کی, ایک جگہ پہ انہوں نے کیا کہ ہمیں جنگ میں جانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے, مجاہدوں کی ضرورت ہے. اور یہ جو نمازوں میں اذانوں میں کہا جاتا ہے حیا علی خیر العمل, بہترین عمل کی طرف آؤ, یہ تو مجاہدوں کو سست کرنے والا نعرہ ہے. مجاہد کہیں گے کہ بہترین عمل نماز ہے تو ہم گھر میں نماز پڑھیں گے, ہم کیوں جائیں گے میدان میں. تو کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے اور جہاد سے بچ کے مسلح کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے. لہذا مؤذن سے کہا کہ اب ہٹا دو, اس کو نہیں پڑھو. کیوں نہیں پڑھے؟ کا اس لیے کہ حیا علی خیر العمل کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بہترین عمل ہے, اور یہ کہیں گے بہترین عمل ہم کرنے لگے ہیں, جہاد نہیں کریں گے تو لوگ جہاد سے بچ جائیں گے اور مصلے کو چپک کے بیٹھ جائیں گے, تو کیا کریں؟ نکال دے, نکال دیا گیا. اس کے بعد لوگ مسجد میں کم آنے لگے تو ایک نعرہ دوسرا ایڈ کیا گیا. سب کو پتا ہے نا نیند سے بہتر ہے نماز. نیند کا کیا تعلق نماز سے ہے جو بہتر ہو گئی؟ نماز کی اب اتنی حیثیت ہو گئی کہ صرف سونے سے بہتر ہے, تو پھر سونے سے بہتر ہے یہ نماز اور کچھ نہیں. تو یہ گھٹایا گیا اور اس کو اس طرح سے اپنی قیاس رائے میں انہوں نے اپنی پالیسی میں نہایت ہی شاید خیر خواہی کی نیت رکھی ہو کہ ہم مجاہدوں کو سست نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو تمہارے زمانے میں مجاہد تھے کیا اس سے زیادہ مضبوط مجاہد تھے جو خیبر میں تھے یا خندق میں تھے یا بدر میں تھے یا حنین میں تھے؟ تو ان کو کس بات نے جہاد پر آمادہ کیا؟ اگر وہ ایک ہی بات کہ تم کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جہاد سے روکنے والی نماز ہو جائے گی اگر ہم کہیں بہترین عمل ہے, تو اگر نماز بہترین عمل ہوگا تو پھر نماز سے اللہ کا ربط پیدا ہوگا, اور جو خدا والے ہوں گے وہ کبھی گھبرائے گے نہیں. میدان میں وہی تو لوگ آ سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آئیے پھر ایک ایک چیز, یہ تو اذان کی بات ہوئی نماز میں آئے آپ. میں ذرا سا یہاں پر تمام مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں, اگرچہ آپ بھی اس میں شامل ہیں خطاب میں, تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی, اور وہ بھی معاویہ ابن ابو سفیان کا, یہ اس کی ایجاد کردہ چیز ہے کہ نماز کو بغیر بسم اللہ کے پڑھو. سورہ پڑھتے ہیں. اب چار فقہ ہیں بعد میں آنے والے چار ائمہ فقہ. ایک کہتا ہے کہ مکروہ ہے, اللہ اکبر, بسم اللہ سورہ حمد کی ابتدا میں پڑھنا مکروہ ہے. ایک کہتا ہے جائز ہے, ایک کہتا ہے جائز ہے, اور ایک امام کہتا ہے کہ مستحب ہے لیکن اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے. اور صرف ایک فقہ ہمیں ایسی ملی کہ جو کہتی ہے کہ مستحب ہے اور بلند آواز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اب یہ چار فقہ ہیں, ان میں سے کسی نے واجب نہیں ٹھہرایا. اب آئیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو سنیے. کہ کسی کی فقہ کے باطل ہونے کے لیے اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیتوں کو, عظیم آیت کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کو مائنس کر کے نماز پڑھی جانے لگی, اس کو ہٹا کے پڑھی جانے لگی. اور یہ اب دیکھیں سورہ حمد کی تفسیر میں فخر رازی نے خود لکھا ہے کہ سب سے پہلے معاویہ نے رسول اللہ کے مدینے میں یہ نماز پڑھی, کچھ صحابہ نے ٹوکا, لیکن ظاہر سی بات ہے اقتدار کا جو دبدبا ہوتا ہے اور جو انسسٹ کیا جاتا ہے اس کو اس سلسلے لے کے آگے بڑھا. خود فخر رازی کہتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ مسلمان اس معاملے میں علی کی پیروی کرتے کہ جو بلند آواز میں بسم اللہ پڑھتے تھے, اور یہی طریقہ رسول اسلام کا بھی تھا اور صحابہ کرام کا بھی تھا, تو بہتر یہ تھا کہ علی کی اتباع کی جاتی, اس لیے کہ علی حق سے ہیں, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق بھی علی کے ساتھ ہے. یہ فخر رازی نے لکھا بھی ہے. اب مسلمان کم از کم یہاں تو آئے کہیں کہ بسم اللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا, تو آج سے میری آواز سننے والے مسلمان اپنی نمازوں کو کم از کم بسم اللہ کے ذریعے سے بلند آواز سے پڑھنے تو لگے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں اگر کہوں گا کہ کیوں ہم فقہ جعفری کو مانیں, تو اس کا جواب یہ میں دینے والا ہوں کہ اگر وہ چار جو بتائے گئے ہیں ائمہ فقہ, ان کے سارے جو رولز ہیں رکھے ہوئے کہ کوئی مکروہ کہتا ہے, کوئی مستحب کہتا ہے, کوئی بلند آواز میں بھی پڑھنے کو ٹھیک کہتا ہے, کوئی صرف جائز کہتا ہے, کسی نے حرام تو نہیں کہا نا, تو احتیاط پر چلنے والا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ احتیاط پر چلنے والا ضرور پڑے گا, اس لیے کہ حرام ان چاروں میں سے کسی نے نہیں کہا, لیکن ایک نے جو پانچویں نے کہا وہ اسے واجب کہا. تو واجب کو مکروہ کی وجہ سے نہ چھوڑو, یہی عقل مندی ہے نا. اب آئیے اس کے بعد ہاتھ باندھنے. کسی بھی چار اماموں میں سے کسی امام نے نہیں کہا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے, کسی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, چاروں میں سے کسی نے نہیں کہا, بلکہ چاروں کا اتفاق ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. چاروں میں بھی کہا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا واجب ہے, بلکہ کہا کہ مستحب ہے, کھول کے پڑھا بھی جا سکتا ہے. لیکن فقہ جعفری کہتی ہے کہ بدعت ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنا. تو بدعت سے بچنے کے لیے احتیاط والا کیا کرے گا؟ ہاتھ کھول کے پڑھے گا نا. تو عقل مندی سے کام اگر کوئی لے تو اس کے لیے تو راستہ احتیاط کا صرف اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ ہے, واتم الصیام الی اللیل, رات تک روزے کو تمام کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ کھولو, اللہ نے تمام کی شرط لگائی کہ جلدی ادھورا نہ کرو, نہ تمام نہ چھوڑو, رات تک روزے کو تمام کرو. قرآن نے کہا اہل بیت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ مغرب پر تمہیں روزہ کھولنا ہے, افطاری کرنا ہے, اسے پہلے نہیں کرنا ہے. اور تمام ان چار مراجع, چار مجتہدین جو چار ائمہ فقہ ہیں, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تاخیر کرنے سے روزہ حرام ہو جاتا ہے, بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ مکروہ ہو جاتا ہے. تو مکروہ کی خاطر احتیاط کا راستہ تو نہ چھوڑو. انتظار کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. جب برائی نہیں تو انتظار کر لو مکتب کا, جو مکتب اہل بیت کا, وہ راستہ اختیار کر لو تاکہ تمہارے روزے بھی صحیح ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پاس. اس طرح یہ تو ابتدائی کچھ چیزیں تھیں, اس طرح کی بہت ساری. اگر فقہی مسائل میں انالائز کرنے کے لیے کوئی بیٹھے تو واقعا جو کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ صرف مقایسہ کرے اور وہ صرف کمپیر کرے تو فقہ جعفری بہترین اور عقل سے قریب ترین اور لاجک سے بھری ہوئی فقہ ہے, اور اس پر عمل کرنے والا کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. ہمیں یہی امید بھی ہے کہ مسلمان آج نہیں تو کل ہوش میں آئیں گے اور تعصب کی آئینک اتار کر حقیقت کو دیکھیں گے, حق کی طرف آئیں گے. یہی میسج دینے والوں نے اپنی خون کو بہا کر, اپنی جان کو قربان کر کے دیا, اور کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ ہر ایک نے حق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا. کسی بچے نے بھی نہیں کہا کہ ہم کیوں مصیبت جھیلیں, ہم کیوں پیاسے رہیں. اگر آپ کی دشمنی یزید سے ہے تو آپ بیعت کر لیں تاکہ ہماری مشکل نہ ہو اور ہمیں پریشانی نہ ہو. کبھی کسی بچے نے بھی نہیں کہا, بلکہ ہر ایک کی معرفت یہ تھی کہ حق کے لیے ہم یہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. چنانچہ بچوں نے کامیابی کا بار بار اظہار بھی فرمایا ہے. آپ دیکھیں مسلسل یہ راستے جو بہت ہی عجیب و غریب مشکلوں سے گزر رہے تھے, اور یہ قافلہ جو کربلا سے اسیر ہو کے نکلا تھا, وہ جو قافلہ بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کے لے جایا گیا تھا, وہ قافلہ جو کوفے کے بازاروں میں نظر آیا, وہ قافلہ کوفے سے جب نکلا ہے اور شام کے قریب ہی پہنچا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ دشمنوں کو جلدی اتنی تھی کہ راستے میں کئی بچے گر جاتے تھے اور اسی وقت وہی ان کی جان جاتی تھی اور راستوں میں انہیں دفنایا جاتا تھا, ایک ایک بچے کو دفنایا جاتا تھا اور پھر ماتم تازہ ہوتا جاتا تھا. سید سجاد بچوں کو جگہ جگہ پہ دفناتے, تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. ذرا کبھی آپ کوفے سے شام کے راستے میں دیکھیں تو جگہ جگہ پہ آپ کچھ بچوں کی قبریں پائیں گے. میرا سلام ہو ان بچوں کی قبروں پر کہ جنہوں نے حق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, اسلام و مسلمین کو عزت عطا فرما, دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار اور رسوا فرما,
استقبال جہانی کا خاتمہ فرما. علماء اعلام مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ہم سب کے انجام کو ختم بخیر فرما. ہمارے والی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. خاص اعلان میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ کل اور پرسوں انشاءاللہ یہ ہماری دو آخری مجلسیں ہوں گی کہ جو کہ حق و باطل کے انجام پر گفتگو ہوگی اور ہمارے آپ کے آخری امام کے ظہور کے علائم اور شرائط پر گفتگو ہوگی. انشاءاللہ آپ حضرات دوسروں کو بھی اطلاع دیں گے تاکہ صحیح معنوں میں استفادہ ہو. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. شہید نقی عباس نقوی کی روح کشاد فرمائیں اور تمام کراچی اور پاکستان میں جو وہابیت کا شکار ہوئے ان تمام شہداء کی روح کو بھی شاد فرمائیں.
Right.